لسٹ ہیں شمع جنید جو ہمارے ان پروگراموں میں حصہ لیتی آئی ہیں، لیکن اب آپ ان کو دیکھ بھی سکیں گے۔ اور یہاں امریکہ سے ممتاز افغان تجزیہ کار سرور احمد زئی ہمارا ساتھ دیں گے، خاص طور پر جو افغانستان طالبان اور حکومت طالبان اور مفاہمتی کونسل کے بارے میں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا ہے، کہاں تک جائے گا، اس کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہوگا، آگے کیسے بات چیت بڑھے گی اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ممکنہ نتائج پاسبلٹیز کے بارے میں ایک جائزہ لیں گے۔ سرور احمد زئی ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد کنگز کالج لنڈن سے ہم بات کریں گے سنگین شاہ سے۔ سنگین شاہ آپ جانتے ہیں سینئر ریسرچر ہیں اور مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور پر ان کی گہری نظر ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں انہی موضوعات کے ساتھ۔ شدت پسند تنظیم داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کے میں ٹیکسس کے شہر ڈلس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی نمائش پر جو حملہ کیا گیا اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کے عہدیداروں کی طرف سے ابھی اس حملے کے دعوے کے جواب میں کوئی کامنٹ سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں ہم بات کریں۔ یہ البیان ریڈیو اسٹیشن پر انہوں نے داعش نے ایک اپنا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، اور یہ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ داعش اس طرح کے حملے اکثر کرتا ہے، مختلف جگہوں پر کرتا ہے، لیکن امریکہ کی سرزمین پر اس طرح کے حملے کے بارے میں دعویٰ کرنا یہ پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ اور پولیس حکام نے یہ بتایا ہے کہ حملہ آور جو دو تھے ان کے نام تھے ایلٹن سمپسن اور نادر صوفی، اور ان دونوں کو حملے کے دوران ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد ابھی ان کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ اس سارے تناظر میں اب ہم بات کریں گے اپنے ماہرین سے۔ اس وقت جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اسنا کے یعنی کہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے صدر ہیں ہمارے ساتھ اظہر عزیز صاحب، ان اور ہمارے ساتھ دیں گے پروفیسر فیضان حق۔ السلام علیکم جی۔
وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع عطا کیا ہمیں۔
بہت 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 شکریہ جی آپ کا، آپ کو ہم نے ایک دم آپ سے بات کی اور اس کے بعد آپ نے ہمیں وقت بھی دے دیا۔ تو اظہر عزیز صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کی جا رہی ہیں، حکومتی سطح پر بھی ہیں، انفرادی سطح پر بھی ہوتی ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ داعش نے امریکہ میں یہ جو حملہ ہوا ابھی ٹیکسس گارلینڈ میں، تو اس کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ جنگجو اسی سے تعلق رکھتے تھے، انہیں کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ اب بتائیے کہ سوسائٹی کی سطح پر اور بین المذاہب مکالمے کی سطح پر کیا کوششیں درکار ہیں جو انتہا پسندی کے اس رجحان پر قابو پانے میں مدد دیں۔
بالکل، بہت بہت شکریہ۔ ابھی تک جو لا انفورسمنٹ کا پوزیشن ہے، انہوں نے انہیں صرف ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ بتایا ہے، اور یہ داعش کے ویب سائٹ اور ان کے لٹریچر سے انفلوئنسڈ تھے، لیکن ان کا داعش کے ساتھ ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اس کی ابھی تک لا انفورسمنٹ نے کچھ کسی قسم کی کنفرمیشن نہیں دی ہے، یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے۔ بٹ سارے عالمی طور پر جو ایک نیوسنس کھڑا کیا گیا ہے آئی ایس آئی ایس کا، اور جو خون اور قتل و غاری کی جا رہی ہے دنیا کے الگ الگ حصوں میں، ہم سب اس کو بہت اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں۔ میں 10 مہینے پہلے میں جب اسنا کی صدارت قبول کیا، تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ نیشنل پریس کلب میں ہم نے ایک پریس کانفرنس کو بلایا، اور وہاں بہت، اس میں کہیں علماء تھے، کہیں الگ الگ مسلمان تنظیموں کے صدر تھے، اور ہم نے سب ایک آواز میں کہا کہ یہ جو ISIS کے کا سلوگن ہے اور ان کا جو رویہ ہے، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اور اس سٹیٹمنٹ کو تقریباً 150-200 نیوز پیپر ساری دنیا میں اس کو پبلش کیا، اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا، سی اسپین اس کو لائیو براڈ کاسٹ کیا۔ ہم یہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا جو مذہب ہے، یہ ایک پیسفل ریلیجن ہے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک رحمت کا پیغام، ایز رحمت آئے ہیں۔ تو ان کچھ لوگ اور کچھ تنظیمیں جو اس قسم کی کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، ان کا ایک اپنا بیس ہے۔ تو وہ اسلام کے نام پر اپنے سارے جو کرتوتے ہیں اس کو اسلام کے پیچھے آ کر اس کو، اس کے پیچھے دے آر ہائیڈنگ۔ تو وی ہیو بین ویری کلیئر، وی ہیو بین ویری لاؤڈ ٹو ڈیناؤنس آل دا ایکشنز آف ISIS، ناٹ اونلی ISIS، every single extremist group, every single violent group that has been indulging in acts of violence, are spreading bloodshed and violence. We are saying these people have no association, no role with the great religion of Islam, which is practiced by more than 1.6 billion people around the world and 6 million people here in America.
شکریہ عزیز صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ مجھے ایک سوال آپ سے اور کرنا ہے. پروفیسر فیضان نے ہمیں جوائن کیا ہے, ابھی ان سے ہم بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, یہ فرمائیے گا کہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ, اس کے کارروائیوں کے آغاز کے بعد یورپ اور امریکہ میں دیکھا گیا کہ یہ بڑی طور پر رجحان سامنے آیا کہ نوجوان نسل چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہے اور ان کو جا کر شامل ان میں ہو رہی ہے. آپ نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کا نوجوانوں کے ساتھ بہت رابطہ رہتا ہے, آپ یہ بتائیے گا کہ ان میں اس طرح کی انتہا پسندی کا رجحان پیدا ہونے کی وجہ کیا ہو گئی؟
جی, سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. میرا جہاں تک تجربہ ہے اور جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان نسل خاص کر یورپ میں اور عام طور پہ جو امریکہ میں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کے اندر جو ان کے جذبات ہیں, جو ان کے پاس احساس محرومی ہے یا ان کا جو جس کو کہتے ہیں شناخت کی کرائسس ہے, اس کے لیے ان کے پاس
لگتا ہے کہ پروفیسر فیضان سے, پروفیسر فیضان آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی 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 جی, تو ان کے پاس جو شناخت کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ اس شناخت کے مسئلے یا آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے ان کے اندر جو جذبات ہیں ان کو پنپنے کا اور کہنے کا موقع نہیں ملتا. اور ہماری جو اسلامک سوسائٹیز ہیں, خاص کر یہاں پر جو مساجد کے ساتھ کمیونٹی سینٹرز ہیں, وہاں پر ایک تو بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ملنے کا موقع ملتا ہے, کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے, لیکن جو زور ہے وہ ظاہر ہے مذہب کو سکھانے پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ ایکسپریسو آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے اپنا اظہار کر سکیں اپنے بات کا, اس میں اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں. اور جس کی وجہ سے جب ان کی ریزنٹمنٹ خاص موقع پر پہنچتی ہے تو اس وقت وہ ہک اپ ہونے کے خطرے میں ہوتے ہیں ایسے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے, جو کہ وہ ان کی جو بے بسی ہے یا ان کی جو پرسیوڈ کرائسس ہے شناخت, اپنی شناخت کے سلسلے میں, جس پر وہ کیپیٹلائز کرتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور ہمارے یہاں کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس پہ خاصا کام کیا ہے, مگر بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے. اسنا کا معائنہ ہے,
جی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, جی اسنا کے صدر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں سے اگلا سوال بھی ہے میرا. اظہر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جب بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو مسلمان کمیونٹی یا کسی بھی کمیونٹی کے افراد اگر اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو معاشرے کی طرف سے ایک بڑا شدید رد عمل سامنے آتا ہے, بیک لیش کہہ لیجیے آپ. ایسے میں آپ کی تنظیم صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتی ہے؟ کوئی کامنٹ پلیز.
بالکل, ہم کئی برسوں سے, پچھلے 50-52 سال سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ہمارا پروگرام ہے مسلم یوتھ آف نارتھ امریکہ, جو پچھلے 30 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے. اس یہ اس ایج گروپ کو ٹارگٹ کرتا ہے جو 18 سے نیچے ہوتے ہیں, اور ان کو صرف دینی تعلیمات نہیں دیتے بلکہ ان کی جو سیوک رسپانسبلٹیز ہے ایز اے گڈ سٹیزن, سٹیزن شپ کے اوپر, اور ان کے ادر جو آبلیگیشنز ہے ٹورڈز دیئر سیوک رسپانسبلٹیز, وی ایجوکیٹ دیم, وی مینٹر دیم, وی گائڈ دیم, اینڈ دس ہیز بین اے گریٹ بلیسنگ دیٹ فار دا لاسٹ سیورل ایئرز وی ہیو بین ڈوئنگ دس. But I want to share with you something very important.
Jee.
Department of Homeland Security ke mutabik 190 young ladke ladkiyan is mulk ko chhod kar Daesh mein Daesh ke sath join hue hain.
Jee.
This is a concern. Lekin the positive side is ke ab wo realization hua hai masajidon mein aur communities mein, aur masajid aur communities are partnering with law enforcement agencies aur unko apne masajidon mein la rahe hain taaki wo youth ke sath baat kare, unko guide kare, unko educate kare. aur main ye bhi badi comfortably kehna chah raha hu ki hamare jo imam hai aur jo khateeb hai wo bhi is issue pe baat kar rahe hain apne khutbon mein aur apne bayanat mein. unfortunately ye pehle nahi tha, لیکن پچھلے کچھ سال میں یہ شہور آیا ہے, اور دین کے علاوہ جو جو حقوق العباد ہے, جو معاملات کے معاملے ہیں
جی.
اس پر بھی ہمارے امام اور ہمارے جو مسلم لیڈرز ہیں کنسسٹنٹلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ اسنا کے پریزیڈنٹ, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ اظہر سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے. اظہر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات, اظہر عزیز صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, ہم نے بہت چھوٹے نوٹس پر آپ سے اچانک بات کرنے کی بات کی تھی, تو اس پہ تفصیلی بات بھی ہوتی رہے گی آپ سے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ
پروفیسر,
بہت شکریہ جی. پروفیسر فیضان ایک کوئک کامنٹ کریے چلتے چلتے, انتہا پسندی کے رجحان پر قابو پانے کے لیے خاص طور پر نوجوان نسل کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, ایک دو تین جسے کہتے ہیں
جی. سب سے پہلے جو ہے نوجوان نسل جو ہے ان کو ضرورت ہے ایک ثقافتی کشن کی. ثقافتی کشن جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے جو اپنی ثقافت ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کر کے اس کو اپنانے کی. میں ہر معاشرے میں بری اور اچھی باتیں ہوتی ہیں, یہاں بہت سی اچھی باتیں ہیں جن کو ان کو اپنانا چاہیے, اور ہمارے جو کمیونٹی اور پیرنٹس ہیں ان کو اس میں ہیلپ کرنی چاہیے. وہ تو یہ ہے پہلی بات. دوسری بات جو ہے ان کو سرو کرنا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں, وہ ریکروٹ کریں اپنے آپ کو ایز اے پولیس آفیسرز, آرمی میں, ملٹری میں, ایف بی آئی میں, تاکہ وہ ان لوگوں کو سکھا سکیں کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کی ثقافت کیا ہے, ان کا کلچر کیا ہے, اور وہ رسپانسبلٹی لیں اس ملک کے دفاع کے لیے اور اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے, کیونکہ اب انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے اور یہی ملک جو ہے ان کا ملک ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ان کے پاس اظہار رائے کے مواقع ہونے چاہیے.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تھے. پروفیسر صاحب سے ہماری بات اکثر ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ وہ بات کریں گے. پروفیسر فیضان آپ کا وقت کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام میں اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں, ایک ہم آئی ڈی اسٹیشن آئی ڈی لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک. ہم عریشہ خان اور انجم سے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بریک کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود, جیسا کہ ہم نے کہا, تو ابھی ان سے ہم پھر بات کرتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جیسا کہ ہم نے پروگرام میں آئی ڈی جس سے پہلے آپ کو بتایا تھا, پاکستان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں اور پگواش کے سینئر معاون ہیں پاکستان میں اور اینالسٹ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود. السلام علیکم جن صاحب. جن صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟
جی بالکل, آپ کی آواز بالکل صاف ہے.
بہت
جی.
بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جن صاحب پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے گزشتہ برس بھرپور انداز میں ضرب عزم کا آغاز کیا گیا, اس کے بعد باقی قبائلی علاقوں میں بھی کافی بھرپور انداز میں فوجی کاروائیاں کی گئیں, اور پاکستان کے وزیر داخلہ نے سینٹ میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ نیٹ ورکس جو ہیں دہشت گردوں کے, ان کو مؤثر طور پر ختم کر دیا گیا, توڑ دیا گیا ہے. آپ کے خیال میں کہ پاکستانی افواج نے یہ ساری جو کارروائی کی ہے اس میں کس حد تک دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے واقعتاً؟
جی میرے خیال میں بڑی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس لیے کہ جو جس قسم کے انہوں نے آپریشن کیے ہیں اس کی سب سے بڑی کامیابی کی یہ مظہر ہے کہ جو علاقے پاکستان کی حکمرانی میں نہیں تھے اب وہ پاکستان کی حکمرانی میں واپس آ گئے ہیں. یعنی تقریباً شمالی وزیرستان کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ان دہشت گرد تنظیموں یعنی تحریک طالبان پاکستان اور دوسری تنظیموں کے پاس تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں بیٹھ کر وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بھی, پاکستان کی افواج, پاکستان کے عوام, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی کارروائیاں کر رہے تھے. تو یہ پورا علاقہ تو 100% تو نہیں صاف ہوا ہے, لیکن بڑی حد تک میرے خیال میں کوئی 90% کے قریب یہ علاقہ صاف ہوا ہے, اور جو بچا بھی ہے 10% اس کے اوپر بھی مسلسل ان کے اوپر دباؤ ہے. اسی طریقے سے خیبر میں اور دوسرے علاقوں میں جہاں وہ چلے گئے تھے تو ان پر وہاں بھی کارروائی ہوئی ہے, اور دوسرا جو آپریشن ہو رہا ہے وہ بڑی حد تک خیبر میں بھی کامیاب رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس سے بڑی حد تک کہ جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں کم ہوئی ہے, اس لیے کہ ان کو اب موقع نہیں مل رہا ہے کہ وہ پلاننگ کریں, آپریشن کریں, اور اپنے لوگوں سے ملاپ رکھیں، اور بجائے اس کے وہ اس وقت اتنے دباؤ میں ہیں فوج کی طرف سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان میں ابھی بھی بہت جان موجود ہے، اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے افغانستان میں بھی پناہ لی ہے، اور ایسے بھی ہیں جو کہ اب ان کی کوشش ہوگی کہ جب کبھی فوج واپس یا آپریشن ختم ہو تو پھر وہ واپس آئے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے تعلقات جو کہ افغانستان سے بہت بہتر ہو رہے ہیں، اس میں جو ملٹری ٹو ملٹری کو اب تعاون ہے وہ بھی اور بہتر ہو، تاکہ ان کو یہ نوبت نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس میں بھی بڑا ضروری ہے کہ دونوں ممالک بہتر سے بہتر اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور آپس میں اعتماد کو بڑھائیں، تاکہ یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ معنی خیز ہو۔
اچھا جن صاحب، یہ مجھے بتائیے گا، خود ہی آپ نے بات بھی کی، پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے، تو ظاہر ہے کہ افغانستان کا نام اس کے ساتھ ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بات کہی ہے کہ افغانستان میں جو تعلیم اور صحت کے شعبے میں نامکمل منصوبے ہیں پاکستان کی طرف سے شروع کیے گئے، ان کو نہ صرف مکمل کیا جائے گا بلکہ پاکستان کافی اور بھی امداد فراہم کرے گا۔ تو پاکستان اور افغانستان کے یہ سرحد علاقوں میں جو صورتحال ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن ہوگا کہ مؤثر انداز میں ان منصوبوں کو پورا کیا جا سکے؟
جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ نہ صرف افغانستان بلکہ ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی یہی ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک وہاں کے حالات پرامن ہیں، اور اس لیے کہ تعلیم تو اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب بچے جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان نے عزم کیا ہے کہ ہم وہاں جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو پائے تکمیل تک لے جائیں گے اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کریں گے، تو ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ وہاں کے ایسے حالات ہوں گے کہ پاکستان جو جس کا تعطل آیا تھا وہ اب ختم ہو اور حالات وہاں بہتر ہوں، تو پاکستان ضرور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا۔
اچھا، افغانستان کی بات آئی تو ساتھ ہی میں پگواش کانفرنس کی بھی بات کر لیتے ہیں، آپ پاکستان میں اس کے معاون بھی ہے۔ اس کے علاوہ اب بھی 2 اور 3 مئی کو پگواش کانفرنس جو ہوئی قطر میں، اس کا تو موضوع ہی افغانستان کی سلامتی تھا اور سیکیورٹی اس کا موضوع تھی، اس بارے میں تفصیل بتائیے ہمارے سننے والوں کو کچھ، اور یہ بھی کہ افغانستان میں امن کے امکانات آئندہ دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میرا آخری سوال۔
پگواش جو ہے وہ بڑے عرصے سے یہ کوشش میں ہے کہ کسی صورت میں افغانستان میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بڑے رسوخ سے کہہ سکتا ہوں، کئی برسوں سے پگواش کی یہ کوشش رہی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اتنا آسان نہ تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جب یہ کوششیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے کار فرما ہوئی ہیں اور اب اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور یہ جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے، ابھی پہلے بھی میٹنگز کچھ ہو چکی ہیں، لیکن اس قسم کی میٹنگ جو ہے یہ پہلی بار ہوئی ہے، اور ایسے وقت ہوئی ہے جب امریکہ جو ہے وہ انخلا کر رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پگواش نے اس میٹنگ میں صرف افغان جو لوگ تھے ان کو شامل کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میٹنگ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ یہ آپس میں یہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو۔ تو شروعات تو ہوئی ہیں، اور یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس سے ایک دوسرے کو اندازہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی سوچ کہاں تک کیا ہے، اور کیا وہ واقعی میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا اور دوسری جو سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ مطالبات ان کے کیا ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ذکر تو آیا ہے کہ مطالبات میں یہ، جیسے طالبان نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکن فورسز جو ہیں انخلا کریں، تو اس پر پاکستان جو حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی، انہوں نے اس کہا ہے کہ ظاہر ہے اب تو وہ جو انخلا ہے وہ تو شروع ہی ہو گیا ہے، صرف کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو ٹریننگ وغیرہ میں آج کل مصروف ہیں، لیکن وہ لوگ بھی 1-2 سال میں چلے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک کوئی اتنا زیادہ اہم موضوع نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ کس طریقے سے پاور شیئرنگ ہوگی۔ لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ معاملات جو ہیں بہت آگے بڑھے ہیں یہ غلط ہوگا۔ صرف اس وقت یہ بہت اہم چیز ہوئی ہے کہ طالبان اس پر راضی ہوئے ہیں اور کہ ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں گے۔ تو اس سے ایک قسم کی، ایک تو جو ماحول ہے وہ بہتر ہوگا، اور شاید بہت ممکن ہے کہ طالبان اب یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم صرف جنگ کے زور پر یا اپنی ٹیررزم سے اور یا انسرجنسی سے معاملات کو افغانستان میں حل نہیں کر سکتے، افغانستان تبدیل ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشرف غنی صاحب کی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرنا پڑے گا، ورنہ ہماری حکومت میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اگر طالبان مسلسل اپنی مزاحمت کرتے رہیں تو کیا معاملات وہاں مستحکم نہیں ہو سکتے. تو یہ دونوں طرف سے میرے خیال میں ایک اس وقت خواہش ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے.
بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے. جناب صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تو آئیے اسی موضوع کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمیں لندن سے اسٹریٹجسٹ انالسٹ ہیں ہماری شمع جنے جو، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اور شمع آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام بہتر.
ہاں جی شمع آپ مجھے سن رہی ہیں، تو آپ ابھی تعارف آپ کا ہم کروا رہے تھے. آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اب تک کتنی مؤثر ثابت ہوئی ہے؟ آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، شروع کیا ہے ہم نے کہ دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں جو مختلف جگہوں پر کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں کس حد تک مؤثر طور پر کامیابی لوگوں کو مل رہی ہے، حکومتوں کو، انفرادی سطح پر. تو آپ کے خیال میں اب پاکستان میں امن و امان اور تشدد کے خاتمے کے لیے کس حد تک یہ کوششیں ثابت ہو رہی ہیں مؤثر؟
بہجت میں اسے کہوں گی کہ انیشیلی 20% ہم نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے. میں اس کو ابھی بھی مؤثر نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ ہے کہ ملک سے دہشت گردی بہرحال کمپلیٹلی ختم نہیں ہوئی، نہ ہی ہم ان کے 100% نیٹ ورکس کو لوکیٹ کر چکے ہیں اور پتہ لگا چکے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ جس طرح آج کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے ایک بڑے اہم اعلان کیے ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی دہرایا ہے کہ وہ کراچی سے سمیت پورے ملک سے دہشت گردی کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو وہ مکمل طور پر جتنے بھی ہیں نیٹ ورکس ان کو ٹریک ڈاؤن کریں گے اور ختم کر دیں گے. تو میرے خیال میں اس کا بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ سولڈ قسم کی ایفرٹ ہونے جا رہی ہے.
اچھا افغانستان میں صدر اشرف غنی کی حکومت کی تشکیل کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کافی بہتری آئی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی فوجی قیادت بھی اور سول قیادت بھی افغانستان گئی، خود افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس طرح اور اسی طرح کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر بنیادوں پر استوار رکھنے کے لیے رہیں گے، اور انہیں اسی طرح بہتر انداز میں آگے کی طرف لے جانے کے لیے دونوں ملکوں کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت یہ ہے کہ یہ پہلی بار دونوں کی طرف سے آنےسٹ کمیونیکیشن ہوئی ہے، اور جو بھی ڈپلومیسی ہوئی ہے آن دا ٹیبل اور بیک دا ٹیبل، اس کا یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں جو دہشت گردی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جب آپ ایک آنےسٹ ایجنڈا کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ بھی دیکھتے ہیں. جو پاسٹ میں ہمارا افغانستان کے ساتھ ریلیشن تھا اس کا یہ تھا کہ دونوں طرف سے بے یقینی تھی. ہم حامد کرزئی کی گورنمنٹ پر الزام لگاتے تھے، حامد کرزئی ہم پر الزام لگاتے تھے. دونوں طرف کے جو ہم لوگ تھے وہ پراکسی کانسپائریسیز میں بھی شامل تھے، تو وہ پھر آؤٹ پٹ وہ نہیں نکل پا رہا تھا. اب یہ ہے کہ اشرف غنی امیزنگلی میں کہوں گی کہ ایک اسی پاتھ پر جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا فوج کی لائن ہے، تو اس کا پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو آؤٹ پٹ نکل رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں بھی صرف 20%، حالانکہ لوگ اس کو چاہے کتنا بھی کلیم کریں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمارا افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے بات، اس میں ایک یا دو سال کے بعد ہم ایک بہت پازیٹیو آؤٹ کم دیکھیں گے.
اچھا یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہم لندن میں آج کل بڑی چہل پہل ہے. پہلے تو نئی شہزادی آئی جو کہ تخت کی وارثوں میں اس کی کیا کہتے ہیں نام کو شامل کر دیا گیا، چوتھے نمبر پر وہ آ گئیں. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ سیاسی سطح کی اگر ہم بات کریں تو لندن میں بڑی گہما گہمی ہے، الیکشنز کی آمد ہے. تو آپ یہ فرمائیے گا، پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پارٹی بنیادوں پر آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم پاکستانی کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کی بھی بات کریں گے. تو آپ یہ فرمائیے گا ذرا. سیاسی صورتحال کے بارے
میں؟ بہجت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو کہ ننی شہزادی پیدا ہوئی ہیں, میں نے خود بیٹ لگائی تھی کہ ان کا نام ڈائنا ہوگا, اور ان کا تھرڈ نام شارلٹ, پورا نام شارلٹ,
تیسرا نام تو آ گیا, بالکل آپ صحیح,
پورا انگلینڈ, پورا یو کے, ہم سب خوش ہیں.
اچھا
اب آتے ہیں الیکشن. الیکشن پرسوں ہے, بہت ٹف کمپٹیشن ہے. پہلے یہ تھا کہ لیبر جو تھی وہ پولز میں بہت اوپر تھی, جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک وہ سادہ اکثریت کے ساتھ آ سکتے ہیں. لیکن یہ میں نے پہلی اپنی پوری پولیٹیکل جو ایک اسٹڈی ہے اس میں میں نے یہ پہلی پارٹی دیکھی ہے پاکستان یا پاکستان سے باہر جس جو پارٹی مقبول ہے لیکن لیڈر کا جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایڈ ملی بینڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے.
اچھا ہاں جی جی, شمع آپ ہمیں سن رہی ہیں یا ہمارا رابطہ شمع سے منقطع ہوا؟
ہیلو,
ہاں جی جی شمع, ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی آپ بات جاری رکھیے.
سوری میں سمجھی کہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی.
ہم بھی یہی سمجھے تھے, لائن ڈراپ نہیں ہوئی. جی آپ بات کر رہی تھی کہ پارٹی تو مقبول, پارٹی کو بہت مقبولیت حاصل ہو رہی ہے لیکن لیڈر کو نہیں.
جو پولز ہیں مقبولیت کے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ڈاؤن جا رہے ہیں, اور یہ بات لیبر کے لیے ورنگ ہے. ہم لوگ جو تین مہینے پہلے تجزیہ کر رہے تھے کہ لیبر پارٹی جیتے گی اکثریت, سادہ اکثریت کے ساتھ, وہ اب تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہے. جو میرا پرسنلی ایک ریڈنگ اور جو اسسمنٹ ہے اس میں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو لب ڈیم اور یوکپ کا بہت میجر رول ہو سکتا ہے کسی بھی پارٹی کو کوالیشن بنا کر ان کو گورنمنٹ میں لانے کے لیے. ویسے یہ ہے کہ اتنا میجر ڈفرنس نہیں آئے گا کنزرویٹو کا اور لیبر کے ووٹس میں. تو جو مین رول ادا کریں گی وہ لب ڈیم اور یوکپ کریں گی. لب ڈیم کا یہ ہے کہ نک کلیگ بھی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ کم ہو رہا ہے, کیونکہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پرومیسز کیے تھے 2010 میں وہ ان کے پورے نہیں ہوئے کوالیشن میں ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر, تو ان کو بھی ان کا بھی مقبولیت کا گراف جا رہا ہے. تو یوکپ جو ہے وہ ووٹ توڑے گی دونوں سائڈوں کے, بلکہ تینوں پارٹیز کے ووٹ توڑے گی. اور اگر یوکپ اور لیبر کا تو خیر بہت ایک یعنی 180 ڈگری کا ہے, تو اگر یوکپ اور کنزرویٹو کا نیکسس بن جاتا ہے
جی.
یا یہ ہے کہ ایس این پی کا دیکھتے ہیں ہم کہ کتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ وہ اسکاٹ لینڈ سے آتے ہیں اور پھر ان کا ہاؤس آف کامن میں کیا رول ہوتا ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال بننے جا رہی ہے.
اچھا یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی کہ پارٹی تو بڑی مضبوط پوزیشن کے اوپر ہے لیکن اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ذرا کمزور ہے. حالانکہ بعض اوقات زیادہ تر معاملوں میں یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ بعض اوقات بڑی مضبوط ہو جاتی ہے اور کسی لیڈر کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ مقبولیت اختیار کرتی ہے. تو یہاں پہ یہ سلسلہ کس طرح ہوا ہے, اس کی کیا ریزن آپ دیکھتی ہیں؟
میں ایڈ کو بہت معصوم لیڈر سمجھتی ہوں کہ ان پر جو تنقید ہوتی ہے وہ اس کو اس طرح سے فائٹ نہیں کر سکتے. یہاں پر جو کوئسچن ٹائم ہوئے اور ان پر جتنے بھی اٹیک ہوئے وہ اتنا مؤثر طور پر فائٹ نہیں کر سکے, پبلک اوپینین کو بھی اور جو ایکسپرٹس اوپینین ہے اس کو بھی, اس کا ان کو ڈیمیج ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ موکری جو ہوتی ہے پولیٹیشنز کی وہ ہر ملک میں ہوتی ہے. ان کے جو سینڈوچز کے حوالے سے لاسٹ ایئر کے کارٹون تھے وہ ابھی بھی گھوسٹ بن کر ان کا پیچھا کر رہے ہیں. تو یہ چیز میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ میں نے خود اپنی پوری لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ لیبر پارٹی تو بہت پاپولر ہے لیکن لیڈر اتنے پاپولر نہیں ہیں.
اچھا اب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, پاکستانی کمیونٹی بڑی فعال ہے وہاں پر برطانیہ کی, جب پالیٹکس کی اور سیاست کی ہم بات کرتے ہیں بہت سے نمائندے بھی منتخب ہو کر جاتے ہیں ہاؤسز کے اندر. آپ یہ بتائیے کہ اس دفعہ پارٹی بیسس کے اوپر پاکستانی کمیونٹی کی انوالومنٹ کیسے ہے, کس پارٹی کی طرف زیادہ رجحان ہے پاکستانی کمیونٹی کا؟
جی پاکستانی کمیونٹی کی زیادہ جو بلکہ ایشین کمیونٹی میں کہوں گی کہ لیبر کی طرف ان کا ٹلٹڈ ہمیشہ سے ہی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں, کیونکہ یہ ہے کہ ورکنگ کلاس بہت زیادہ لیبر کی طرف ہے اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ لیبر. لیکن میں کنزرویٹو ووٹر ہوں, میری بیٹی خود کنزرویٹو پارٹی میں ہے, تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور میرا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ ہے کہ سارے لیبر کے ہیں, میرے آس پاس جتنے بھی پاکستانی ہوتے ہیں وہ سارے لیبر کے ہیں, کیونکہ لیبر کی جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ امیگرینٹس فرینڈلی ہیں.
اچھا تو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی اب اس دفعہ بھی پاکستانی کمیونٹی میں سے لوگ جو ہیں وہ انتخاب میں بھی حصہ لے رہے ہیں, انتخاب لڑ رہے ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ نمائندے منتخب ہو کے آگے جائیں گے بھی؟
اب بالکل ہوں گے, کیونکہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی کمیونٹی کا جو برٹش پاکستانیز ہیں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں اور وہ ایکٹیولی سپورٹ اور ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب ان کے ہیں, اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیونسیز جس طرح ہوتی ہیں وہاں پر یہ ہے کہ कैंडिडेट की पर्सनल एक करिश्मा जो होता है वो भी काम करता है पार्टी पॉलिटिक्स से बियॉन्ड जाकर. तो कुछ ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि अहम मुकाबला वो ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान की नाशा हैं और जॉर्ज गैलोवे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लेबर लीडर हैं और इत्तेफाक से वो दोनों लेबर के थे, लेकिन अभी यह है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो फिर यह है कि फ़ाइट कर रहे हैं दोनों कॉन्टेस्ट. वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट समझती हूँ कि होने वाला है. लेकिन जो अभी भी जो पोल्स जा रहे हैं उसमें यह है कि गैलोवे ज्यादा फेवरेट हैं, लेकिन लेबर का क्लेम है कि नाशा ये सीट जीत जाएंगी.
शमा की लाइन कट गई है, ये क्या हुआ एकदम?
मैं आपको सुन रही हूँ.
अच्छा अच्छा, तो बस शमा मेरा यही सवाल था आपसे आखिर में, और अब जब इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम तफसील से आपसे बात करेंगे और आप फिर हमारे लिए तजिया करिएगा कि कहाँ पर
इलेक्शन है. और परसों ही मेरा पेपर भी है डिप्लोमेसी का, मास्टर्स का.
चलो, वी विश यू ऑल द बेस्ट. We wish you all the best. You have been so kind always. हाँ, अच्छा शमा, all the best. आपसे मेरी फिर भी बात होगी. अब हम एक छोटी सी स्टेशन आईडी लेते हैं. अरिशा अंजुम से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो एक छोटी सी स्टेशन आईडी लें. उस वक्त हमारे साथ होंगे मुमताज़ तज्ज़ियाकार सरवर अहमद ज़ई, तो उनसे बात करेंगे. तो आइए एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद बात करते हैं.
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग. और इस वक्त जैसा कि हमने कहा प्रोग्राम में, आज हमने कुछ इस तरह से सिलसिला तरतीब दिया था कि इंतहा पसंदी के रवैयों के बारे में बात शुरू की थी और मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ समतों से और मुख्तलिफ डायमेंशन से जिस तरह से आजकल दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का माशरे को, दुनिया को, समाज को सामना है, उसके बारे में हमने बात की. और आइए इसी सिलसिले में अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं. अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में हम बात कर रहे थे. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद से आप सुन रहे थे, जो पगवाश कॉन्फ्रेंस में ख़ुद भी मौजूद थे और इस दफ़ा ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी उसका मेन फोकस भी था. इस वक्त हमारे साथ हैं मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं, सरवर अहमद ज़ई साहब. अस्सलाम वालेकुम जी.
वालेकुम सलाम.
ग्रेटफुल एज ऑलवेज फॉर योर टाइम सर.
थैंक यू.
सर, कतर में अफगानिस्तान की हुकूमत, मसालहती काउंसिल और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ. कोई मखसूस एजेंडा इस बातचीत का नहीं बताया गया था, लेकिन तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि बातचीत शुरू हो जाना भी एक बड़ी पॉजिटिव बात है. इस वक्त आपके ख्याल में ये इस आगाज़ के बाद सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, जो तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स हैं इस बातचीत के, उनकी वजह से, एक साथ मेज़ पर आ जाने की वजह से सूरत हाल कुछ आगे बढ़ेगी, कोई पॉजिटिव बात सामने आने का इम्कान है?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मुस्बत एग्जाम था तालिबान के साइड से भी, और इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी खासन पाकिस्तान और चाइना ने जो इसमें रोल अदा किया था. लेकिन ये बातचीत जो रहे थे खतर में, ये कोई ऑफिशियल या फॉर्मल निगोसिएशन नहीं थे. इसमें अफगानिस्तान के गवर्नमेंट की कोई नुमाइंदा नहीं था, न कोई पाकिस्तानी ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ से कोई था. ये वैसे एक कनेडियन थिंक टैंक ने एक डायलॉग की,
जो पगवाश जिसकी बात हम कर रहे थे.
बिल्कुल, उसने ये उस इंतजाम किया था जिसमें अफगानिस्तान के सिविल सोसाइटीज और ट्राइबल चीफ्स और जो रिलीजियस लीडर्स और अफगानिस्तान के सुले के कौंसिल जो बाजे लोग थे, उन्होंने भी अटेंड किया था. लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी लोगों के लिए एक खुशी की बात है, और तालिबान के साइड से भी मेरे ख्याल में ये शोकर था कि वो बिल्कुल बातचीत के लिए आमादा है. लेकिन तालिबान की इंसिस्टेंस ये है कि उनके ऑफिस जो है कतर में, उसको ऑफिशियली अफगानिस्तान के गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है. तो मेरे ख्याल में ऑफिशियल बातचीत भी काफी टाइम लग जाएगा ताकि वो एजेंडा बन जाए.
अच्छा افغانستان, ابھی آپ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا, جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں, طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کرتے ہیں, تو اس میں پاکستان کے رول کی بھی ایک بات کی جاتی ہے. خاص طور پر افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات میں لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. پاکستان اس میں کس حد تک معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟
جس طرح ہم کو پتہ ہے کہ طالبان کے اکثر جو پرانے لیڈر تھے پاکستان کی گورنمنٹ کے, بہت پہلے سے بہت اچھے روابط تھے جس طرح جہادی لیڈر کے ساتھ تھے, تو پاکستان کا پریشر طالبان پہ بہت مثبت ثابت ہو سکتا ہے. اور پاکستان, میرے خیال میں پاکستان کی کوششوں کی نتیجہ ہے جو طالبانوں کی آفس دوبارہ قطر میں کھل گئی اور طالبانوں کو کنونس کر دیا کہ وہ آ جائے نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھ جائے اور بات چیت سے مشکل حل کرے. پاکستان میرے خیال میں 80% 80% اس مسائل میں امداد کر سکتے ہیں, اور اگرچہ چائنا بھی ہیلپ کر سکتا ہے اس میں, لیکن پاکستان جو ہے فرسٹ کنڈیشن ہے, پہلا شرط ہے, اور پاکستان کر سکتا ہے کہ طالبانوں کو بالکل کنونس کرے کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آ جائے.
چلیے ایک پازیٹیو تھاٹ لیتے ہیں, یہ فرض کر لیتے ہیں کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کچھ مفاہمت ہو گئی ہے, کچھ ریکنسیلیشن ہو گئی ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر افغانستان کے اقتدار میں طالبان کی شراکت کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو ان صوبوں میں زیادہ طاقت اور قوت دے دی جائے گی, اختیارات دے دی جائیں گے جہاں پر ان کی کافی پہلے ہی سے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اگر یہ ساری بات چیت ہوتی ہے تو طالبان کو ایک سیاسی عمل کے اندر لانے کی صورت کیا ہوگی؟
بہت بات یہ کہ پولیٹیکل نیگوسیشن جو ہے یا اس طرح کا زیادہ جو طالبان کا افغانستان میں, یہ کوئی مہینے یا ایک سال دو سال سے حل نہیں ہو سکتا, یہ لمبا پروسیس ہے. اس کے لیے میکینزم بنانا ہے, وہ میکینزم میں کلیئرلی ہو سکتا ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں چینجز لانا چاہتے ہیں, کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا, افغانستان کی گورنمنٹ کو, سارے لوگوں کو, ڈفرینٹ قوموں کو, پولیٹیکل اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لینا, افغانستان کے لوئے جرگہ کو بلانا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرے. دوسرا یہ کہ طالبان کے لیے جو پولیٹیکل آفس دین ہے, طالبان تو اس طرح نہیں چاہتے کہ چلیے ٹھیک ہے فارن ٹروپس نکل گئی, کانسٹیٹیوشن چینج ہو گئی, اسلامک شریعہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ نافذ ہو گیا, لیکن طالبان پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں. وہ جو پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں وہ اس سے نہیں چاہتے کہ ہم الیکشن کے لیے لڑیں گے اور طالب الیکشن کے لیے کیمپین کرے گا, وہ پرماننٹ پوزیشن چاہتے ہیں گورنرشپس میں, پرماننٹ پوزیشن اسمبلی میں, اور پرماننٹ پوزیشن کیبنٹ میں. میرے خیال میں جو میں نے سنا تھا کم از کم 15 سال کے لیے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ 15 سال کے لیے ہمارے منسٹر بھی ہوں گے, گورنر بھی ہوں گے, اور ہمارا نان الیکٹڈ اپوائنٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے, اور افغانستان کے جنوبی علاقے اور آج کل جو نیا ڈیمانڈ ہے وہ نارتھ علاقوں میں بھی ہے جو ان کے لیے گورنرز ہوں گے. تو یہ کافی لمبا پروسیس ہے جو افغانستان کی گورنمنٹ کو کنونس کرنا, افغانستان کے لوگوں کو کنونس کرنا, انٹرنیشنل کمیونٹی کی گارنٹی جو امریکہ, یونائٹیڈ عرب امیریٹس اور سعودی اور پاکستان, تو لمبا پروسیس ہے, لیکن کوئی آسان بات نہیں, شاید اس پہ سالوں لگ جائے گا.
اچھا, یہ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کیجیے کہ اگر اتنے سارے اختیارات طالبان مانگتے ہیں اور تو اس کو, تو اس پروسیس کو جیسا کہ آپ نے بتایا بھی کہ بہت سارے مختلف فریق ہیں جن کو اس بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہوگی, ان کو ایک پیج پر لانے کی ضرورت ہوگی, تو لیکن کیا یہ ممکن ہو سکے گا کسی بھی وقت پہ کہ اتنے سارے اختیارات کے ساتھ طالبان کو حکومت میں شامل کر لیا جائے؟ اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں کہ ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے اس سارے پروسیس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ پھر
آج کل اگر ہم حالات دیکھیں گے یا تقریباً کوئی 13-14 سال سے حالات جو روز بروز خراب ہو رہے ہیں افغانستان میں, اور افغانستان کی سارے اکنامک ڈیولپمنٹس اور امن کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو میرے خیال میں افغانستان کی گورنمنٹ کو, طالبان کو کچھ پوزیشن دینا, میرے خیال میں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. طالبان اس طرح نہیں چاہتے کہ ہاف گورنمنٹ یا آدھا گورنمنٹ ہمیں دے دے یا آدھا منسٹریز, میرے خیال میں 3-4 منسٹریز کو دینا, کچھ گورنرشپ دینا, میرے اس میں کچھ پرابلم نظر نہیں آتا, اور افغانستان کے گورنمنٹ اور لوگ اس کو بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتے, کیونکہ یہ طالبان جو ہے اگر آج شامل ہو گئی تو وہی طالبان نہیں ہے جو آج کل پہاڑوں میں لڑ رہے, ان کے بچے وہاں پہ گروہ پر ہوئے, اس کی فیملی وہاں پہ ایجوکیشن کرے تو خود بھی چینج ہو رہے. جس طرح آپ جہادی لیڈر دیکھے سیاف اور دوسرے لیڈر جو ہے جو پہلے لڑ رہے تھے آپس میں سول وار میں تھے, آج بالکل انہیں افغانستان کے گورنمنٹ میں بالکل منحل ہو گئی ہے, بالکل پولیٹیکل پروسیس کا ایک پروسیس ہے. تو میرے خیال میں طالبان کو اب دیکھیں گے کہ ان کے نئے ڈیمانڈز کیا ہے اور میکانزم کس طرح بن جائے گا. لیکن میرے خیال میں ان کو پوزیشن دینا گورنمنٹ میں امن کے لیے اور امن کے خاطر میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے.
اچھا آخری سوال, طالبان نے ایک دفعہ پھر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی موسم بہار آتا ہے اسپرنگ آفینس کو کہتے ہیں, وہ پھر شروع کر دیا, اس کی وجہ سے پھر حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں, تشدد کا آغاز ہو گیا, شہریوں کی جانیں جاتی ہیں اس سارے سلسلے میں. تو ایک طرف تو یہ بات چیت کا آغاز بھی ہوتا ہے, یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اچھا شاید کچھ مصالحت کی کوشش آ جائے, لیکن دوسری طرف سے جو ان کا ایک ریگولر جو باقاعدہ قسم کا ان کی کارروائیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی نہیں رکتا. تو اس سارے سلسلے میں کہ ایک طرف ان کا آفینس بھی جاری ہے, ایک طرف بات چیت کا بھی سوچا جا رہا ہے, تو اس سارے سلسلے کو کس طرح سے مٹیریلائز ہونے میں مدد کیا کہ کس طرح سے مٹیریلائز اس کو کیا جا سکتا ہے؟
پولیٹیکل پروسیس میں, نیگوسیشن میں یہ بہت ضروری ہے. جو دو فریق ہیں لڑ رہے تو وہ سیز فائر اکثر نہیں کر رہے, کیونکہ جو فریق کوشش کرے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر مل جائے, ان کے پریشر زیادہ ہو. طالبان نے بھی جو آج کل وہاں پہ اسپرنگ آفینسو جو یہ میرے خیال میں کچھ مہینے پہلے پلان ہوئے تھے, جو فارن ٹروپس نکل رہے تو اس کا ایک پریشر ہے, اور دوسرا ہے کہ افغانستان کا نیا گورنمنٹ ہے اور جو امریکن کے ساتھ سیکیورٹی اگریمنٹ جو ہوا تھا, بی سی جو سائن ہوا تھا, تو یہ سارا یہ طالبان کا ایک پلان تھا. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں جب تک نیگوسیشن فائنل سگنیچر نہ ہو جائے بہت مشکل ہے کہ طالبان لڑائی سٹاپ کرے یا سٹاپ ہو جائے, کیونکہ ان کے لیے پولیٹیکل گین ہے. جتنے بھی پریشر زیادہ لا سکتے افغانستان کے گورنمنٹ پہ, طالبان یہ سوچتے ہیں کہ ان کے فائدے میں.
بہت بہت شکریہ سرور احمد زئی, ممتاز نام ہمارے ساتھ تھے. سرور صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ چونکہ سرور صاحب جہاں رہتے ہیں وہ ہمارے وقت سے کوئی 3 گھنٹے پیچھے ہے, تو ان کو ہمارے پروگرام کے لیے بہت جلدی اٹھنا پڑتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سرور صاحب. اور اب پروگرام کی آخری سیگمنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, بریک کرتے ہیں, اور رشاد ہمارے ساتھ انجینئرز ہیں رشاد سمیت اور راب میکلین, اور ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور عریشہ خان, ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی آئی ڈی بریک ہمیں دیں تاکہ ہم پھر پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. کنگز کالج لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
کا واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہمارے ساتھ لندن سے کنگز کالج سے ہیں سنگین شاہ. جیسا کہ آپ نے ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع ہی میں ان کا تعارف دیتے ہوئے بتایا کہ بین الاقوامی امور اور خاص طور پر مشرق وسطی امور کے بے حد ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سنگین شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
سنگین شاہ صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں. ہم آج کے پروگرام میں خاص طور پر ہم نے جو ٹیررزم ہے, دہشت گردی یا ایکسٹریمزم, اس کی جو بھی نام آپ اس کو رکھ لیں, خاص طور سے ایکسٹریمزم کی جو مختلف ڈائمینشنس ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے, ان کے مختلف جو چیزیں ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں, کہیں پر حملے ہو رہے ہیں, خاص طور پر داعش کی طرف سے ابھی جو امریکی شہر ٹیکسس کے شہر ٹیکسس میں ڈیلس میں ایک مقام ہے گارلینڈ, وہاں پر پیغمبر اسلام کے خاکوں کی نمائش کے موقع پر 2 حملہ آوروں نے حملہ کیا, اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ داعش کا مغرب میں اور امریکہ میں بھی کافی اثر پھیلتا چلا جا رہا ہے, بہت سے نوجوان جا کر ان کو جوائن کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ اس سارے معاملے پر قابو پایا جا سکے؟
جی, جہاں تک داعش پہ کے انفلوئنس کا تعلق ہے یورپ میں, مغرب میں اور امریکہ میں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ داعش دنیا کے ایک ایسے خطے میں مصروف ہے کہ جہاں پہ لوگ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں. یورپ سے لوگ اپنے لیے فلائٹ بک کرتے ہیں ترکی میں انکرا یا استنبول وغیرہ میں فلائٹ سے اتر کر وہ پھر بہت نہایت آرام, سکون اور حفاظت کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں سرحدی علاقوں تک, اور سرحدی علاقوں سے پھر وہاں پہ جہاں پہ ان کے پاس آئی ایس کے کانٹیکٹس ہیں وہاں سے وہ کراس کر کے آئی ایس کے علاقے عراق میں اور یا سیریا میں اور یا عراق میں وہ داخل ہو جاتے ہیں.
لیکن اس کیا رجحان کیا ہے جو ان کو متاثر کر رہا ہے؟
لوگوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کہ وہ جا کے آئی ایس کی صفوں میں شامل ہو جائیں. اس کے علاوہ ایک نظریاتی طور کے اوپر جو آسانی تھی وہ تو پہلے ہی سے تھی. لوگوں میں غصہ تھا, لوگوں میں غم تھا. جہاں تک مسلمان امہ کا تعلق ہے, ان کو یہ احساس ہے یا ان کو یہ خدشات ہیں کہ ان کے جو غم و غصہ ہے یا ان کے جو اعتراضات ہیں اس دنیا میں وہ نہیں سنے جا رہے. مسلمانوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ مغرب کے لیے زیادہ کام کر رہی ہے, مسلمانوں کی فلاح کے لیے کم کام کر رہی ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے آئیڈیولوجیکل کوہیرنس پہلے بھی تھی, اور جس کو ابھی فزیکل اور میٹیریل اسسٹنس مل گئی ہے کہ ان کو جانے کا راستہ آسان ہے, وہ ان علاقوں تک آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ سوچیں جب افغانستان میں یہ القاعدہ کے کیمپ تھے, لوگوں کو پاکستان سے ہو کر پھر پاکستان کے فاٹا کے علاقوں سے ہو کر ان کو افغانستان جانے کی ضرورت ہوتی تھی, جو کہ راستہ نہایت مشکل ہوتا تھا.
اچھا,
اب وہ صورتحال نہیں ہے اور اب بہت آسانی کے ساتھ لوگ سیریا اور اس کے
آمد و رفت میں آسانی ہو جانے کی وجہ سے بھی. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نظریاتی طور پر ان کا اثر اس چیز کو ہم اس طرح آپ مجھے فرمائیے گا, ہمارے سننے والوں کو بھی, کہ یہ نظریاتی طور پر زیادہ امپریس کر رہے ہیں, اثر ڈال رہے ہیں, یا یہ اس لیے لوگ زیادہ شامل ہو رہے ہیں کہ اب آنا جانا آسان ہے اور کسی بھی نئی چیز میں شامل ہونا آسان ہے؟ کیا ان کے نظریاتی یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ تو کار فرما نہیں ہے اس میں ساری صورتحال میں؟
دونوں ہیں. دیکھیں, اگر آپ کو کسی جگہ پر جانا نہایت ہی آسان ہو مگر آپ کا دل وہاں جانے کو نہ چاہ رہا ہو تو آپ کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے. ہم لوگ پہلی جو بنیادی ضرورت جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل کوہیرنس ہے, آئیڈیالوجیکل ایکسیپٹنس ہے ایک آئیڈیا کی. جب آئیڈیالوجیکل ایکسیپٹنس آ جاتی ہے, ایک آدمی یہ ماننے پہ تیار ہو جاتا ہے کہ یہ دوسرا گروپ جو مجھے بتا رہا ہے یہ صحیح بات کر رہا ہے, اس کے بعد میٹیریل یا جو مادی وسائل ہیں اور یا مادی مسائل ہیں ان کو پھر ان کے ساتھ نیگوشیشن آسان ہو جاتی ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ آیا میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا. یہ پھر دوسرے نمبر کے مسائل ہیں. پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ آیا ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, جس مقصد کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے ہم اس کے مقصد کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جب کسی کو اس مقصد کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے وسائل کو جانچتے پڑتالتے ہیں کہ آیا ہم اب وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. پھر یہ سیکنڈری ایشو بن جاتا ہے.
اچھا, امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ابھی صومالیہ کے غیر اعلانیہ دورے پر وہاں پر پہنچے ہیں, اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے مطابق وہ وہاں پر کلیدی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. اور الشباب اس ملک میں تشدد کی کاروائیوں میں اور دہشت گردی میں مصروف ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ صومالیہ کے فوجی چونکہ افریقن یونین فورس کے اندر موجود ہیں, اسی لیے رد عمل کے طور پر وہ اپنی کاروائیاں اسی طرح جاری رکھے گی. اور دہشت گردی, تو یہ جو دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کی ایک یہ جو نئی صورت سامنے آئی ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا رد عمل ہوتا ہے, اور اس کے بعد بہت وسیع پیمانے پر تشدد جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے, تو دہشت گردی کی یہ جو ایک اس طرح کی لہر ہے, اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات چاہیے الشباب کو روکنے کے لیے, ان کے آگے بڑھتی ہوئی جو بے انتہا سرگرمیاں ہیں, بھرپور طور پر وہ کاروائیاں کرتے ہیں, بہت قتل و غارت گری, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سنگین شاہ صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی, آپ کی معافی چاہتا ہوں, ذرا لائن میں آپ کی آواز منقطع ہو گئی.
اچھا جی, میں الشباب کی بات کر رہی تھی جی, کہ الشباب صومالیہ میں بہت زیادہ مصروف ہے بھرپور کاروائیوں میں دہشت گردی کی خاص طور پہ, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ افریقن نیشنل فورس میں صومالیہ کا حصہ ہے, اس وجہ سے رد عمل کے طور پر وہ وہاں پر تشدد کر رہا ہے, دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کاروائیاں کر رہا ہے. یہ جو اس طرح کے گروپ ہیں, ان کو روکنے کی کوئی صورت ہے؟ کہاں پر ضرورت ہے روکنے کی, اور کیا اقدامات ہونے چاہیے جو ابھی تک کیے نہیں گئے؟
جی, جہاں تک ان صورتحال کا تعلق ہے, ان کو ایک طرف سے آپ نہیں روک سکتے. آپ ان کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی کاروائیاں مت کریں, یا آپ ان کو ڈرا دھمکا کر ان کو کاروائیاں روک سکتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اس کی مثال اگر اس انداز سے لیں کہ ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اس شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے سامنے جو فریج میں کھانا پڑا ہوا ہے اس کو آپ مت کھائیں. جب تک اس کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ کھانے کی طرف دوڑے گا, اور وہ کسی چیز کو کھانے کی کوشش کرے گا. تو کسی الماری کو یا فریج کو تالا لگا دینے سے ہم اس شخص کو نہیں روک سکتے, وہ کچھ اور کرے گا, وہ کچھ اور راستہ اختیار کرے گا. تو اس وقت جو لوگوں میں غم و غصہ ہے, اس غم و غصے کو کم کرنے کی پہلی ضرورت ہوگی کہ لوگوں کے غم و غصے کو کم کیا جائے. اس کے بعد غم و غصے کو کم کرنے کی جو صورتحال ہے اس کو ایک تو کم کیا جائے اور دوسرے لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارا جائے کہ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے پرتشدد طریقے کے ساتھ نہ کریں اور ایک ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے وہ لوگوں کو ایک ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں اور جس کو عام فہم زبان میں جمہوری طریقہ بھی کہا جاتا ہے, حالانکہ میں اس طریقے سے اتفاق اس لفظ کو زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کروں گا, جمہوری نہیں مگر غیر پرتشدد طریقوں کے ساتھ اپنے 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 مقاصد کو آگے بڑھائیں. دوسری بات جو ہے جب ایسے اس قسم کے کانفلکٹس جو ہوتے ہیں جیسے کہ صومالیہ میں ہو گیا, افغانستان میں ہو گیا, سیریا میں ہو گیا یا پھر افریقہ میں ہو گیا, جب یہ کانفلکٹس پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کانفلکٹس میں موجود لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ کمانڈر ہوتے ہیں نچلی اور درمیانی سطح کے کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے وہ اس قسم کی کارروائیوں سے پرتشدد کارروائیوں سے کمانا شروع کر دیتے ہیں. وہ فنڈز ادھر سے اکٹھے کرتے ہیں, وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں یا باہر ان سے جو ان کو جو فنڈز آتے ہیں باہر سے وہ ان کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر جب کوئی گروپ ان کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ پرامن راستہ اختیار کر لیں تو پھر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر آج ہم پرامن راستہ اختیار کر لیں تو پھر ہمارے یہ جو پیسے ہمیں آ رہے ہیں پرتشدد کارروائیوں کے لیے یہ آنے بند ہو جائیں گے. اس کو وار لارڈزم کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں یہ جو وار اکانومی کہہ لیں, یہ ایک وار اکانومی جو ہوتی ہے وہ ایک کانفلکٹ ایریا میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور اس وار اکانومی کے اسٹیبلش ہونے کے بعد اگر آپ ان کو آئیڈیولوجیکلی منع بھی کریں تو وہ لوگ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیں گے, کوئی نہ کوئی بہانہ اختیار کر لیں گے اپنی پرتشدد کارروائیوں کو جاری رکھنے کے لیے. تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب یہ ایک کانفلکٹ جو ہے اس میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اب جیسے کہ الشباب ہے یہ تو یہ کارروائیاں کر رہی ہے ویسٹرن افریقہ کے اندر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ افریقن یونین کی فوجیں جو ہیں وہ صومالیہ میں کارروائی کرتی ہیں ایکسیٹرا, مگر اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسے بھی وہ کارروائیاں ہوتی ہیں یا ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کے ڈائریکٹ ریجنل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کارٹون بننا ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارٹون بنے ہیں جس کی ہم سب کو پرزور مذمت کرنی چاہیے, اور یہ اور ایسے حالات ہوتے ہیں جو کہ شاید ان ریجنل پالیٹکس کے ساتھ تو اس کا تعلق نہ ہو مگر اوور آل ریلیجس آئیڈیالوجی یا گلوبل آئیڈیالوجیکل کانسیپٹ کے ساتھ کہ ان کو افیکٹ کرتی ہیں اور ان کی وجہ سے پھر یہ لوگ کارروائیاں جاری رکھ سکتی ہیں. اس قسم کی کارروائیاں ریجنس کی محروم منت نہیں ہوتی, وہ کہیں بھی ابھر سکتی ہیں. یہ اس قسم کے حالات چچنیا میں بھی بن سکتے ہیں کارٹونوں کی ریئیکشن میں, اور اس قسم کے حالات افریقہ میں بھی بن سکتے ہیں. تو یہ ریئیکشن اس کا دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے.
اچھا, ایک دو سوال میرے اور ہیں لیکن پہلے ہم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق بات کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ شام میں جہاں اتنے عرصے سے خانہ جنگی جاری ہے اس میں سرکاری افواج اور اس کے علاوہ جو مخالف جنگجو ہیں ان کی طرف سے جو حملے کیے جاتے ہیں, جو بمباری ہوئی ہے, گولہ باری ہوئی ہے, وہ جو انسان جس طرح اس میں زخمی ہوئے ہیں, جس طرح اس میں ہلاک ہوئے ہیں لوگ, وہ اس کو آپ جنگی جرائم کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے ان چیزوں کو. اور اب اس سارے برسوں سے جاری صورتحال کا کوئی لیٹ اپ بھی نظر نہیں آ رہا. سنگین شاہ صاحب, ہمیں آپ یہ فرمائیے گا کہ عالمی برادری اور عالمی ادارے اس تنازع کو روکنے میں کیے جانے والے اقدامات میں کہاں پر ان کے پاس کمی رہی ہے کہ ان کو روکا نہیں جا سکا اس حد تک وہاں پر یہ انسانوں کے خلاف یا شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں؟
اگر اس ان شہری ہلاکتوں کو اگر کوئی نمبر دے دیں تو کہنے میں آ رہا ہے کہ 220,000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں.
جی,
220,000 افراد جو ہیں اس کو تقریباً 1,000,000 کا چوتھائی حصہ ہے.
جی,
کہ جو لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ معذور ہوئے ہیں, ان کی تعداد اس سے بے انتہا زیادہ ہے. کتنے لوگ دماغی طور پر متاثر ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے, کتنے بچوں نے اپنے والدین کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے, ان لوگوں کی نفسیاتی حالات کیا ہوگی. اس جنگ کا امپیکٹ جو ہے وہ انتہائی وسیع ہے. یہ بہت خونی جنگ گزری ہے اور ایک انتہائی افسردہ حالات ہیں. تو اگر اس وجوہات سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو چاہیے یہ تھا ان تمام ممالک کو کہ وہ اس جنگ میں جو متحارب گروپ ہیں ان کو پولیٹیکل اور سوشل سپورٹ دینے سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آیا کیا وہ شام کے اندر ان کارروائیوں کو کامیاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعلق ہے, انہوں نے الفاظ میں تو ان کی حمایت کی ہے کہ ہاں ہم شام میں جو جو فری لیبر سیرین آرمی ہے ان کی ہم حمایت کرتے ہیں, مگر ان کو کوئی فوجی امداد نہیں دی. جہاں تک شام کی فوج کا تعلق ہے, وہ ایک طاقتور فوج ہے اور وہ نسبتاً طاقتور فوج ہے اور اپنی شہریوں کے خلاف وہ لڑ سکتی تھی اور لڑتی رہی ہے. تو اس ان حالات میں جہاں تک اگر ہم دیکھیں تو غلطیاں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بہت زیادہ ہوئی ہیں. ان کو تو یا کھلم کھلا سپورٹ دینی چاہیے تھی جس طرح کہ انہوں نے لیبیا میں سپورٹ دی.
ہمارا ٹائم ختم ہو رہا جی.
جی جی
جی, تو بہت بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. یہ بالکل اب ہم اجازت چاہتے ہیں اپنے سننے والوں سے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اریشا خان اور انجم ہیرل گل, اور ہمارے انجینئر سے رشاد سمتھ اور راب میکلین. بہجت جلانی آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اگلے منگلوار کو اسی پروگرام کے اندر. جی, تو آپ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.